أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم إنهم لفي شك منه مريب فإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به قرآن حكيم اللہ رب العزت کا ذاتی کلام ہے اور اس لحاظ سے اس میں عظمت کلام بھی ہے شیرینی بھی ہے دلوں کو لبھا لینے والی بات بھی ہے اور جتنے حسن کلام میں ہو سکتے ہیں وہ سب اس درجے کے ہیں جو اس کے سوا کسی دوسرے کلام میں نہیں پھر اس کو پہنچانے والی ذات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے جو انسانی کمالات میں مجموعہ کمالات ہے جس کی نظیر پوری تخلیق میں رب جلیل نے پیدا نہیں فرمائی. اب بڑی عجیب بات ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلام میں بھی حسن ہو, بیان میں بھی حسن ہو, جس کا کلام ہے وہ بھی حسن تمام ہو, اور جو پہنچا رہا ہے اس کا حسن بھی بے مثال ہو, تو پھر سارے لوگ مانتے کیوں نہیں؟ کیونکہ کلام تو انسان کو مسحور کر دیتا ہے, باندھ کے رکھ دیتا ہے, بے بس کر دیتا ہے, پھر اس میں حسن بھی ہو, ترنم بھی ہو, دل میں اتر جانے والی بات بھی ہو, پھر اور پہنچانے والی ہستی بھی حسین تر ہو, حسین ترین ہو. جب یہ سب باتیں بھی یک وقت کتاب اللہ میں موجود ہیں تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو سنتا وہ مانتے, ایسا ہوا نہیں, بلکہ بعض اوقات بالکل براسی نتیجہ نکلتا ہے کہ کفار کہتے ہیں ایسا کرے اور قرآن و لاس کر بل غور کی مت سنو اور شور کرو, صرف یہ نہیں کہ سنو نہیں, مقابلے میں شور کرو, بالکل الٹا نتیجہ ہے. ایسا کیوں ہوتا؟ یہ ایک درجہ ہے. ایک درجہ اور ہے, وہ یہ ہے آدمی سنتا ہے تو سر سنتا ہے, سبحان اللہ ماشاء اللہ, جب آواز ختم ہوتی ہے تو اس کی مستی اتر جاتی ہے, نشہ اتر جاتا ہے, پھر وہ اس کے پیچھے نہیں چلتا, پھر وہ اپنے آپ کو آزاد پاتا ہے, جو جی میں آتا ہے کرتا ہے. ایک درجہ اور ہے, سنتا ہے اور سن کر اپنی ہستی کو وہی کرتا ہے جو سنا تھا, وہی اسے پسند ہو جاتا ہے, لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں, لوگ اسے بے وقوف کہتے ہیں, لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں, لوگ اس پہ پتھر برساتے ہیں, مار کھاتا ہے, ہجرتیں کرتا ہے, گھر چھوڑتا ہے, نقصان اٹھاتا ہے, لیکن جو سنا ہے اسے آج سے جانے. تو یہ ایک کلام سے تین طرح کے تاثرات کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کریم نے اس کی وجہ بتائی ہے اور پہلے تو مثال ارشاد فرمائی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. یہ پہلی کتاب نہیں ہے آسمانی, اس سے پہلے مقدس کتب آسمانی زمین پہ اتری ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی. فقط کبھی پھر اس نے بھی اختلاف کیا لوگوں نے. یعنی لوگوں کا یہ مزاج ہے, یہ سلوک صرف قرآن حکیم کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ پہلی آسمانی کتابوں کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا رہا. اور اگر یہ طے نہ ہوتا فیصلے کا دن تو اس قدر لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں کہ قیامت سے پہلے قیامت قائم ہو جاتی. اگر لوگوں کے اعمال کو دیکھا جائے, اگر لوگوں کے اس سلوک کو دیکھا جائے تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک دم سے دنیا کا تختے سے تختہ بجا دیا جائے. لیکن کیونکہ اس کا وقت پہلے سے طے ہے اللہ کریم کے پاس, اس لیے لوگوں کو اس وقت تک کے لیے مہلت ملتی رہی, جھیل ملتی رہی. اور اس کی وجہ کیا ہے, کیوں لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ کتاب اللہ کی طرف سے لے کر آئے تو پھر اس میں پھوٹ پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب انہیں نبی مان لیا تھا, اپنی آنکھوں سے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا, مصر سے نکلے تھے ان کا اجتماع کرتے ہوئے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی وہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد دی گئی. لڑکے گراؤنڈ کے بعد وہ سور پہ تشریف لے کے قوم کو چھوڑ کر اور وہاں سے کتاب عطا فرمائی تھی. دفعہ تن ساری کتاب آسمانی خط میں لکھی ہوئی مختلف شخصیوں پہ عطا فرمائی. انہم لفی شک منہم مریب. جنہوں نے نہیں یقین کیا ان کے دلوں میں ایک شک تھا جو کھٹ کھٹ کرتا تھا, اندیشہ ڈالتا تھا, مطمئن نہیں ہوتا. یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ قرآن کے کمال میں کوئی کمی نہیں ہے, قرآن سنانے والے کے کسی پہلو میں کوئی کمی نہیں ہے, بلکہ سننے والوں میں کمی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اس پر ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام آتا ہے جس میں پکے رات کا, تو میرے جیسا آدمی دیکھ کر ہنستا ہے کہ یہ کیا شکلیں بگاڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پلے, لیکن جو لوگ رات سے واقف ہیں وہ دوسرا کوئی پروگرام نہیں دیکھتے, اسی کا انتظار کرتے رہتے ہیں. اس میں کوئی بات نہیں ہوتی. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ تبلے سرنگیاں پیٹتے رہتے ہیں, ایک شور ہوتا ہے اور یوں سمجھ آتی ہے کہ یہ ہمیں نقلیں کر رہے ہیں اور مختلف منہ کے بنا رہے ہیں ہولیے, اور کبھی شور مچاتے ہیں کبھی جینے, اور کبھی ایک لفظ اس سے پلے نہیں پڑتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جو لوگ رات سے واقف ہیں وہ اس کا انتظار کرتے رہے اور کہتے ہیں واہ سبحان اللہ بھائی, ہمیں تو اس میں کوئی حسن نظر نہیں آیا. اس لیے کہ اس حسن کو سمجھنے کے لیے اس سے واقفیت بھی ضروری ہے, اسے جاننا بھی ضروری ہے. اب ایک آدمی کو جسے دولت کی قدر و قیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں, اسے جواہرات بھی پتھر نظر آتے, اس کے لیے کوئی جوہری چاہیے جو جواہرات کو شناخت کرتا. کلام الہی کو پانے کے لیے ایک تعلق چاہیے, وہ تعلق جو ہمارے دل کو ہمارا نہ رہنے, جھڑکتا ہمارے سینے میں ہو لیکن غلامی اللہ کے رسول کی کرتا ہو, دل ہمارا ہو, خاص اس میں نبوت اور نبی کی ہو, جو نبی چاہے وہ یہ چاہے. نیچا کس طرح سے نور نبوت سے پیوست ہو جاتا ہے تو اس کا وہ حال بنتا ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ سنا تو تھا انہوں نے لیکن سننے کے بعد اپنا آپ کھو گئے. وہ اس سننے تک ان کا اختیار تھا, ایک بار سنا اور اپنا آپ کو بلکہ پھر اسی بات کے ہو گئے. لیکن جنہوں نے سن کر انکار کر دیا اس کا سبب یہ تھا کہ ان کے دل نے حضور کا قرار جب نبی کے ساتھ قرار نہیں پکڑا تو اس میں سکون اور ٹھہراؤ نہیں آیا. اس نے ایک لرزش رہی شبہات کی شکوک کی. سنتے تھے تو لرز جاتے تھے پھر کہتے تھے ایسا کب ممکن, ایسا کب ہوگا, یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ وجہ بن گئی ان کے انکار کی. اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو کبھی رب کا نام لیتا ہے تو دل اس طرف ہو جاتا ہے تو وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں. دوسرے لوگ جب سر جوڑتے ہیں تو ادھر سے تعلق توڑ لیتے ہیں پھر ادھر جوڑ لیتے ہیں. کوئی لمحہ ادھر گزر جاتا ہے کوئی لمحہ ادھر بیت جاتا ہے. فرمایا ان کل لما لیوفینہم ربک اعمالہم, ان سب لوگوں کو اپنے وقت پر اپنے اعمال کا بدلہ, جو جیسا سلوک کر رہا ہے اس کا نتیجہ اسے مل جائے گا. اس لیے انہوں بما یعملون خبیر, خدا کو ان کے ایک ایک کرتوت کی خبر. جو کوئی جو عمل بھی کر رہا ہے اللہ کریم اس سے واقف ہے. اب ایک قانون ارشاد فرمایا اور یہ قاعدہ ہے, بعض قانون ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ لوگ پابند ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو اس سے استثناء ہوتا ہے. مثلا ملک میں بعض قانون ایسے ہیں جن سے گورنر مستثنا ہے, بلکہ ہم پابند ہیں ٹریفک کے ادارے پہ کہ بتی بار ہو جائے تو سب کو رکنا پڑتا ہے. لیکن جب گورنر آتا ہے تو ٹریفک اس کی پابند ہو جاتی ہے کہ جب وہ گزرے تو ساری ٹریفک بند ہو جائے. استثناء ہو گیا, بالکل ہی الٹ کی حیثیت. ہم گزرے تو اشارہ بند ہو جائے تو ہم پابند, وہ گزرے تو اشارے کو سیدھا ہونا پڑتا ہے اور ساری ٹریفک کو رکنا پڑتا ہے. لیکن بعض قانون ایسے ہوتے ہیں جن میں سے کسی کو استثناء نہیں ہوتا, خواہ وہ گورنر ہے خواہ وہ صدر ہے یا عام شہری. بعض قانون ملک کے ایسے ہوتے ہیں جو ایک چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب پر لاگو ہوتے ہیں. اور جو قانون حکمران پر بھی لاگو ہوتا ہے اسے کوئی استثناء نہیں, اس سے کسی دوسرے کے لیے استثناء کی کوئی گنجائش نہیں. اس لیے جب کوئی ایسا قانون ارشاد فرمانا مقصود ہوتا ہے تو اس میں خطاب آتا ہے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جاتا ہے کہ جب آپ کی ذات کو استثناء نہیں ہے تو دوسرا کوئی بھی نہ سمجھے کہ مجھے اس میں کوئی گنجائش. تو یہاں اسی انداز سے فرمایا فاستقم کما امر ہے میرے حبیب, جیسا حکم دیا گیا ہے ویسے تم سیدھے چلو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سورہ اس کی ہدایت نے مجھے بوڑھا کر. حالانکہ آپ کا شان یہ تھا کہ آپ معصوم عن الخطا تھے اور آپ جو کہتے وہ حق تھا, جو کرتے وہ حق. یعنی حق کا معیار یہ ہے کہ یا آپ نے فرمایا ہو یا آپ نے کیا ہو یا کسی نے کوئی عمل کیا ہو اور حضور نے اسے پسند کر دیا وہ عمل حق. اس کے باوجود قانون یہ ہے کہ اگرچہ نبی کے لیے ٹیڑھا چلنا ممکن ہی نہیں, لیکن قانون یہ ہے کہ جو بھی ٹیڑھا چلے گا خاص کسی منصب پر ہو گرفت میں آ جائے. اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں, یا وضاحت فرما دی فاستقم کما امرت ومن تاب معاك, یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو تیرے ساتھ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں. گویا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق نہیں ہے تب تک دعوت الہی یہ ہے کہ میرے نبی سے پیوست ہو جاؤ. کافر کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ ایمان لائے, مومن کے لیے سیدھا سیدھا حکم ہے کہ وہ تک سیدھا ہو کر چلے, ایک پیج نہ رکھے, نہ اپنے کردار میں, نہ افکار میں, نہ اپنے عمل میں, نہ اپنی سوچ میں, تک سیدھا چلے. چلے اگر چہرہ چلے گا تو اس بات پہ نہ رہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں نے بڑا احسان کیا ہے خدا پر یا خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور میں جو چاہوں کرتا ہوں. فرمایا نہیں, پس تکم کما ویرتا و منتا و محاکا ولا تک غو, کبھی حدود الہی سے باہر مت نا. جیسا کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ نماز پڑھ لینے سے اسلام کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے, یا روزہ رکھ لینے سے اسلام کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں, یا حج کر لینے سے اسلام کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. اسلام تب بھی ہمارے ساتھ ہے جب ہم بازار میں ہیں, اسلام تب بھی ہمارے ساتھ ہے جب ہم ملازمت میں ہیں, اسلام تب بھی ہمارے ساتھ ہے جب ہم گھر میں ہیں, دوستوں میں ہیں, آباد میں ہیں, سفر میں ہیں, ہزار میں ہیں. یعنی ہمارا ہر عمل یا اسلام ہے یا اسلام سے باہر, چاہے وہ چھوٹا کام ہے یا بڑا. آپ بڑے بڑے تین چار پانچ کام, پانچ نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں, آپ نماز کا وزن ایک پلڑے میں رکھ لیجئے, پانچ نمازیں پڑھ لی ہیں جن میں ہم نے 5000 کام, ان میں سے 4995 خلاف ہیں اسلام, وہ 5 ان کا توازن کام. بیلنس لائٹ تو تب ہوگی, اسلام کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو 5000 کام تم نے کیا ان میں سے ایک کام بھی اللہ کی اطاعت سے باہر نہ ہو, یہ اسلام. نام یہ ہے کہ دن بھر میں جو ہماری مصروفیات ہیں ان میں سے ہمارا کوئی قدم حدود الہی سے باہر نہ نکلے, یہ تو ہے اسلام. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو مسجد میں بند کر دیا کہ جناب مسجد میں آئے تو ہم مسلمان ہیں, باہر نکلے تو ہماری اپنی مرضی ہے, اپنی پسند ہے, ہم آزاد ہیں, کسی کی بےزتی کریں, کسی کا مال لوٹیں, کسی کی آبرو لوٹیں, جو جی میں آئے کرے, حلال کھائے, حرام کھائے, جائز ہو ناجائز ہو. فرمایا نہیں بھائی, سیدھے سیدھے چلو میرے ساتھ ایک پہ. اور ایک بات اور بھی بتا دوں, جب تم کوئی عمل کرتے ہو تم اکیلے نہیں ہو, انہو بما تعملون بصیر, جو بھی کرتے ہو اللہ کے روبرو کرتے ہو. یہ یاد رکھو کہ تم مخلوق سے چھپ سکتے ہو, تم حاکم وقت سے چھپ سکتے ہو, حکومت کے قانون سے چھپ سکتے ہو, لوگوں سے چھپ سکتے ہو, تہخانے میں اتر کر سکتے ہو, تاریخ کمرے میں جا کر سکتے ہو, جنگلوں صحراؤں میں تنہائیوں میں اکیلے پن میں نکل کر عمل کر سکتے ہو, لیکن خدا کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو کر نہیں کر سکتے. جہاں بھی جاؤ یہاں اپنی صفت بصیر کو استعمال کرنا کہ وہ خود دیکھ رہا, تم جہاں بھی جو کر رہے ہو اللہ کریم دیکھ رہا. ایک شخص حضور کی خدمت عالی میں آیا اور اس نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب جب کہ ظہور اسلام ہو چکا ہے اور مرد عورت کے تعلقات کا ایک توازن قائم کر دیا گیا ہے, تو میں تو ایسا آدمی ہوں جو کسی ایک دو چار عورتوں کے ساتھ گزارا نہیں کرتا, میری تو اب تک زندگی گزری ہے بے شمار عورتوں کے ساتھ, میرے مراسم ہوتے ہیں تو ہر جگہ استثناء تو ہوتی ہے. آپ سب کے لیے جو قانون بنایا ہے اس میں میرے لیے تھوڑی سی گنجائش کر دیں, مجھے اس کی اجازت دے دیں. آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کوئی خاتون ہے, تمہاری کوئی بہنیں بیٹیاں ہیں جنہیں تم کسی کو اجازت دو گے وہ ان کی آبرو سے کھیل برداشت کر سکتا. فرمایا جن کی آبرو سے تم کھیلنا چاہتے ہو ان کے بھائیوں کا, ان کے باپوں کا کیا, جنہیں تم عورت کہتے ہو وہ نری عورت تو نہیں ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی آبرو ہے. تو جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کے لیے دوسرے خاندان, دوسرے گھر, دوسرے فرد کے لیے کیوں اجازت پہنچ قائم ہو گیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس نگاہ سے نہیں سوچا. پھر آپ نے اسے دوسرا زاویہ نگاہ دیا, فرمایا دیکھو اللہ کریم آدمی کے ہر حال اب ایک مالک ہے, نہایت متقی, نہایت پرہیزگار, نہایت صاف ستھرا آدمی, صفائی پسند, کچھ اس کے غلام ہیں, کچھ اس کی کنیزیں ہیں نوکرانیاں ہیں,
اس کا کوئی نوکر اس کے روبرو اس کی کسی نوکرانی سے برائی کرنے شروع کر دیتا ہے تو کیا وہ برداشت کرے گا؟
ہاں یار سننا, ایسا تو ممکن نہیں.
فرمایا تو پھر تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کے روبرو کیوں کرنا چاہتے؟ یہی بات یہاں رب جلیل نے فرمائی کہ جو بھی تم کرتے ہو انہ بماتا ملون دیکھا. یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو کہ جو کچھ میں کرنے چلا ہوں میرا رب اسے دیکھ رہا, میں اگر رب کو نہیں دیکھ رہا تو یہ میری نگاہ کی کمزوری ہے, لیکن وہ مجھے دیکھ رہا پھر جو جی میں آئے کروں خود فیصلہ کر لوں تمہیں کیا کرنا ہے. جو کرو گے
اس پر نتیجہ تو ویسا ہی لگے گا جیسا عمل ہوگا. مالا ترکنو الذین ظلموا, اور بدکاروں کی طرف اپنا میلان تبھی کم کر, بروں کے ساتھ دوستی چھوڑ.
یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی عظمت کیوں فراموش ہو جاتی ہے؟ انسان کیوں اس گناہ کی دلدل میں دھنس جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بری محفلوں میں, بری دوستی میں, بدکاروں کی مجالس میں پھنس جاتا ہے. یہ پھنسنا اسے عظمت الہی سے بے بہرا کر, اور ان کے کرتوتوں کا بیر اس کے دل پر بھی آ جاتا ہے.
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث
کہ بدکار کی محفل لوہار کی پٹھی کی مانند ہے,
تو لوہے کا ٹکڑا اڑ کر لگا تو جسم جلا دے گا,
اگر اس سے بچ بھی گئے تو جتنی دیر بیٹھے رہے تپش اور دھواں ضرور آتا ہے. نیک کی مجلس عطار کی دکان ہے, ممکن ہے تم کوئی عطر خرید کر اس کو, یا وہ تحفہ تن کوئی تمہارے ہاتھ پر یا کوئی روئی میں لگا کر تمہیں دے دے کہ دیکھو یہ کیسا ہے. اگر ایسا بھی نہ ہوا تو جتنی دیر بیٹھے رہو گے اتنی دیر تو خوشبو آتی رہے گی, اس کا تو وہ کچھ چارج نہیں کرے گا. یہی بات یہاں ارشاد فرمائی,
لا ترکنوا الی الذین ظلموا, جو لوگ ظالم ہیں,
ظلم ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم, خواہ وہ کام ہو, خواہ وہ عقیدہ ہو, خواہ وہ نظریہ ہو, کوئی بھی چیز جو اپنی اصل جگہ سے ہٹ جائے یہ ظلم. تو فرمایا جو لوگ برے کام کرتے ہیں یا برے نظریات رکھتے ہیں تو ان کی طرف کیوں اپنا جھکاؤ رکھتے ہو؟ ادھر سے ہٹ جاؤ. اگر ہٹو گے نہیں تو نتیجہ یہ جی ہوگا فتمسکم النار, وہ تمہیں بھی دوزخ میں لے گریں گے. یہ اثر ہوتا ہے ماحول کا اور تعلقات کا. آپ اگر خود نہ کریں لیکن جو شخص کتے پالنا, کتے لڑانا, کتے بھگانا شغل کے طور پر کرتا ہے, آپ اس کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں, چھ مہینے بعد, سال بعد آپ کو بھی کتوں کی نسلیں یاد ہو جائیں گی, کتوں سے نفرت کم ہو جائے گی. آپ رکھیں نہیں لیکن انہیں پسند کرنے لگیں. آپ کسی دوسرے شعبے کے انسان کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں, آپ کسی مہمان کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں, آپ کام مہمان کا نہ کریں لیکن آپ کو اینٹیں لگانے کا ڈھنگ آ جائے گا. آپ کسی درزی کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں, آپ بیٹھے رہے گپ شپ چلتی رہے تو آپ بات ہوگی تو آپ 25 طریقے بتا دیں گے سینے سے لانے کے کہ یہ درست ہے یہ غلط ہے. وہ آپ نے تازہ سیکھا, آپ کو سیکھنے تو نہیں گئے, گپ لگانے گئے تھے, اس کے ساتھ دوست تھا. اسی طرح جب ہم کسی بری محفل میں بیٹھتے ہیں تو وہ برے تاثرات جو ان کے دلوں سے اٹھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے دل پہ بھی اپنا اثر چھوڑتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح جب ہم کسی نیک صحبت میں بیٹھتے ہیں تو وہ نیکی جو ان قلوب سے اٹھ رہی ہوتی ہے وہ ہمارے دل کو بھی متاثر کرتی ہے. تو فرمایا بھائی میاں تمہیں سوسائٹی میں رہنا ہے تو پسندیدہ سوسائٹی اختیار کرو, نا پسندیدہ کچھ تو نہیں چھوڑو گا, تو یہ یاد رکھو وہ تمہیں بھی لے گا.
اور جب انسان برائی میں پھنس جاتا ہے, ما لکم من دون اللہ من اولیاء,
یہ مردوں میں گواہ رگڑا ہے ہمارے یہاں,
اس آیت کو بڑا پڑھا جاتا ہے اور اس پر بڑے فتوے دیے جاتے ہیں. کوئی بات ہو فلاں مشرق فلاں مشرق فلاں کافر پھر من دون اللہ شروع ہو جاتی ہے. جہاں جہاں پھر ولایت من دون اللہ آئی ہے وہ آیتیں کوٹ کی جاتی ہیں. ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کہ من دون اللہ اور یا کیا ہے. ایک تصور دیا ہے قرآن حکیم نے مسلمان کا اور وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان ولی اللہ ہے. ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو کیا ہے ولی اللہ ہے. یہ میری بات نہیں ہے یہ اللہ کی بات ہے. ہم بعض لوگوں کو ولی اللہ کہتے ہیں. یہ ہمارا حسن عقیدت ہے حسن ظن ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے لیکن اس کی رسید ہمارے پاس تو نہیں ہوتی سند نہیں ہوتی. ہماری عقیدت ہوتی ہے کہ ہم کسی کو ولی اللہ سمجھتے ہیں. اگر خدا کہے کہ میں خدا کا ولی ہوں تو اس میں تو کچھ شک نہیں. ہمارے کہنے میں تو شک بھی ہو ہمیں دھوکا بھی ہو سکتا ہے. ہم کو آدمی اچھا نہیں ہے ہم اسے ولی سمجھتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے واقعی ولی اللہ ہے جسے ہم ولی سمجھتے ہیں. دونوں اعتماد برابر برابر. لیکن جس کے متعلق اللہ کہہ دے کہ میں اس کا ولی ہوں اس میں کوئی شک ہے. تو ایماندار کے لیے قرآن کی اصطلاح یہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا. ہر وہ بندہ جو ایمان لاتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کا ولی. دوسرے معنوں میں ہر مومن ولی اللہ ہے. اور اگر ولی اللہ نہیں ہے تو پھر اس کا مومن ہونا مشکل. بڑی سیدھی سی بات ہے. کوئی ایک پیس نہیں ہے کوئی الجھاؤ نہیں ہے. الہی پہ پورا نہیں اترا وہ کسی کو پکارتا ہے یا نہیں پکارتا. وہ کسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. بات اتنی ہے کہ وہ اپنے تعلق میں اللہ سے آزاد ہے. خدا کی غلامی نہیں کرتا. تو وہ اللہ کا ولی نہ رہا. جب اللہ کا ولی نہ رہا تو اللہ فرماتا ہے مالکم من دون اللہ اولیاء. پھر تمہیں اور کسی کی دوستی نصیب کی نہیں ہوگی. ہاں وہ بت کے آگے سجدہ کرتا ہے یا شیطان کے آگے سجدہ کرتا ہے یا کسی کے آگے بھی سجدہ نہیں کرتا. ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ زبانی کہہ دو میں مواحد ہوں اللہ کو واحد اللہ شریک مانتا ہوں. عملی زندگی میں برائی کرو بدکاری کرو عیاشی کرو کہتے ہیں توحید کافی ہے بخشش کے لیے. ایسی بات نہیں ہے میاں. وہ اس کی زبان کا یہ نعرہ توحید کا کبھی قابل قبول نہیں ہے. جب دل میں کچھ خانہ ہو زبان سے توحید توحید کہنے کا کیا مان. قرآن حکیم فرماتا ہے آپ آئے تم من اتخذ الہہ ہواہ. آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا. اب خواہش نفس کو کوئی شخص مجسم کر کے اس کے سامنے سجدے نہیں کرتا بلکہ اس کی اطاعت کرتا. تو فرمایا جب اللہ کو چھوڑ دیا اپنے نفس کی اطاعت کر لی یا کسی دوسرے فرد کی اطاعت کر لی تو وہ برابر ہے کہ جو اللہ کی دوستی سے نکلا اس کا کوئی دوست. بیٹھ لے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آستان سے اٹھتا. بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آستان سے اٹھتا ہے. یہ بات یہ ہے مفہوم من دون اللہ ولایت کا. فرمایا وما لکم من دون اللہ اولیاء. تمہارا جب اللہ ولی نہیں ہوگا تو سمجھو کوئی بھی تمہارا ولی کوئی بھی تمہارا دوست ہوگا. سم تم سرون پھر تنہا رہ جاؤ گے. تو کوئی تمہاری بہتری چاہنے والا کوئی نہیں. اس کا کیا ہے تم نہ صحیح تو چاہنے والے اور کر کے تعلق کرنے والوں تم تنہا رہ جاؤ. میں اگر اس بارگاہ کو چھوڑ دیا مالک منظور اللہ من نوریا پھر تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا. سنبلا تم سرون پھر تم تنہا تنہا رہ جاؤ گے. کوئی تمہارا بے خواہ نہیں ہوگا کوئی مددگار نہیں ہوگا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے واقع مصلاۃ طرف النہار وزلفا من اللیل. اللہ کی عبادت کو بجا لاتے رہو اس کی تمام شرائط کے ساتھ.
اس کی وجہ یہ ہے کہ بتقاضائے بشریت خطائیں تو ہو جاتی ہیں لیکن عبادات گناہوں کو کھا جاتی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو مٹا ڈال. گناہ کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ خطا ہو جائے تو مسلسل خطا کرتا جائے. گلی سے گزرتے ہیں پاؤں کیچڑ سے بھر گیا تو کیا ضروری ہے کہ وہ کیچڑ ہاتھ پہ بھی لے لے, ہاتھ پہ اٹھا کر منہ پر بھی مل لے؟ یہ تو طریقہ نہیں. فائدہ یہ ہے کہ اس پاؤں کو بھی چھوڑا جائے. اگر گناہ میں کہیں گر ہی گئے ہو تو نیکی کی طرف رجوع کرو, کیونکہ نیکی ایک ایسی قوت ہے جو گناہ کو صاف کر دیتی ہے. ذالک ذکرا للذاکرین, یہ ان کے لیے نصیحت ہے جن کے دلوں میں میری یاد بسی. اللہ جا کرنا پڑے, اگر کوئی تکلیف آ جائے, اگر مشکل محسوس ہو, مصبر جمے رہو اپنی اس روش پر, اللہ کا دروازہ مت چھوڑو. یہ پکی بات ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, نیکی کرنے والوں کا بدلہ خدا ہے. اس کی طرف سے آزمائش و ابتلاء آ جائے, کوئی تھوڑی بہت مصیبت آ جائے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دو نمازیں پڑھ لیں تو ہم خدائی میں حصے دار بننا شروع کر دیتے ہیں. چاہتے ہیں میں نے فلاں دعا مانگی تھی, ایسا ہوا تو نہیں. تو کون ہوتا ہے مانگنے والا, بتانے والا, مشورہ دینے والا, اپنی بات منوانے والا؟ مانگنے تک تو تیرا حق بنتا تھا, لیکن تیرا مانگنا ایک درخواست یہ حکم تو نہیں. یہ تو حق کا کرم ہے کہ تجھے بات کرنے کی اجازت دے. تو کیا مانگنے کی اتنی فضیلت تھوڑی ہے کہ تو براہ راست رب العالمین سے بات تو کر رہا ہے؟ کسی پہ خوش ہو جا. وہ کسی نے کہا تھا نا, بھیا لفظ تمام گفتن تمنا جہان را, دنیا بھر کی باتیں ایک لفظ میں کہی جا سکتی ہیں. مہابیر حضوری طول دادم داستانے میں نے تو بات لمبی اس لیے کر دی کہ آپ سے بات تو چل رہی ہے. مہابیر حضوری طول دادم داستانے ہم نے تو بات اس لیے لمبی کر دی کہ اگر آپ سے بات کرنے کا شرط تو حاصل ہو رہا ہے. تو فرمایا ذرا جم کر رہا ہوں, یہ جو بس دل ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس راستے پر چلنے میں دشواریاں ہوں گی. اگر دشواریاں نہ ہوتی تو صبر کی تلقین نہ ہوتی. اب یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی مجھ سے نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا, تو اٹھو گے تو پڑھو گے. اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی کمپیوٹر فٹ ہو جائے جو کان سے پکڑ کر اٹھا دے, تو اس میں ہماری بہادری کیا ہے؟ ہم پر کوئی سنتری مقرر کر دیا جائے حکومت کی طرف سے کہ جب نماز کا وقت تو میاں یہ سو رہا ہو تو اس کے ٹکنے پر ٹھوکر لگا دو, تو اس اٹھنے میں ہمارا کمال کیا ہے؟ اسی لیے یہاں پر مارا وقت دیر بھوک بھی آئے گی, پریشانیاں بھی آئے گی, بیماریاں بھی آئے گی, مفلسی بھی آئے گی, فراسی بھی. صبر صرف فقیری پہ یا تنگی پہ نہیں ہوتا, بلکہ مشکل ترین صبر وہ ہے جب اقتدار و اختیار بھی ہو اور آدمی گناہ نہ کرے, صحت ہو, جوانی ہو, برائی کی طرف نہ جائے, کر سکتا ہو, گناہ نہ کرے. اصل خبر یہ ہے کہ دولت ہے, پیسے ہے, فراقی ہے, صحت ہے, جوانی ہے, برائی کر سکتا ہے, نہیں کرتا اس لیے کہ میرا رب ناراض نہ ہو. صبر تو مجبوری ہوتی. بزرگ نے کسی سے پوچھا تھا کہ تمہارے صبر کی کیا نوعیت ہے؟ انہوں نے فرمایا بھی مل جائے تو شکر کرتے ہیں, خالی پیٹ رہ جائے تو صبر کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا ہمارے یہاں کے کتے اسی طرح کرتے ہیں, مل جائے کھا لیتے ہیں, نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. سٹ پٹائے صبر کی تعریف تمہارے نزدیک کیا ہے؟ فرمایا ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں تو ہم اس کی بغاوت نہیں, جب وہ ہم پہ مہربان ہوتا ہے, ہمارے پاس دولت کے انبار ہوتے ہیں تو ہم سرکشی نہیں کرتے, ہم نے طاقت ہوتی ہے تو ہم اس کو کو خدا کی نافرمانی پہ نہیں لگا. تو صبر کی یہ دوسری قسم بہت قیمتی ہے کہ اقتدار و اختیار بھی ہو لیکن اسے اللہ کی اطاعت پہ قربان کر دے. تو فرمائے یہ صبر ہی ہے جو نیکیوں کی بنیاد بنتا ہے. اگر گھبرانا شروع کر دیں یا اعتراض کرنا شروع کر دیں تو کوئی جائے پناہ نہیں ملتی. سو صبر کرو اور یہ یاد رکھو خدا تمہارے کسی حال سے غافل نہیں ہے, بے خبر نہیں ہے. کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے, کوئی تمہیں جانتا ہے, کوئی تمہاری ضروریات سے واقف ہے. ذرا اس پر بھی بھروسہ تو کر. اور اس کی طرف سے تمہیں یہ وعدہ دیا جاتا ہے کہ میں نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے.